اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وہی ٹھیک ہے بس وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ جمعے ہم نے سورہ نوح کا مطالعہ کیا تھا اور ہم کچھ عرصے سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ 29ویں پارے سے جن سورتوں کا آغاز ہوا ہے ان کا مطالعہ ایک نشست میں پوری سورت کا مکمل ہو جایا کرے، اس لیے کہ ان میں سے اکثر کی حیثیت ایک مسلسل خطبے کی ہے، تو اگر اس کو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو اس کا جو ایک مجموعی تاثر پیدا ہونا چاہیے وہ قائم نہیں رہتا. بہرحال آج کا معاملہ خاص ہے، آج میں سوچوں گا کہ شاید ہم اسے دو اجتماعات میں منقسم کر لیں. سورہ نوح اور سورہ جن، ان میں بہت سے امور مشترک ہیں. ایک تو شاید آپ نے نوٹ کیا ہو کہ دونوں سورتوں کی آیات کی تعداد بالکل مساوی ہے، 28 آیتیں اور 2 رکوع سورہ نوح کے ہیں اور 28 آیات اور 2 رکوع سورہ جن کے ہیں. دوسرے میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ سورہ نوح قرآن مجید کی ان چند صورتوں میں سے ہے کہ جن کے نام کی مکمل مناسبت ان کے مضامین کے ساتھ ہے. چنانچہ پوری سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام ہی کے حالات بیان ہوئے. اسی طرح یہ سورہ جن ہے کہ اس کا بھی جو اکثر حصہ ہے اس میں جنوں کا ایک واقعہ اور ان کے کچھ اقوال ہیں کہ جو نقل ہو رہے ہیں. جس طرح میں نے سورہ نوح کے آغاز میں کچھ تاریخی اور کچھ جغرافیائی مباحث جو ہیں وہ پیش کیے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کس دور کی شخصیت ہے، ان کی قوم کہاں آباد تھی، اسی طریقے سے سورہ جن کے آغاز میں بھی جنوں کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کر دینا مناسب ہے. اس لیے کہ اس دور میں سائنٹیفک ریشنلزم، اس کا جو غلبہ ہم لوگوں پر ہے کہ جو چیز سائنس کے احاطے میں نہیں آتی اکثر و بیشتر اذہان اسے قبول کرنے سے کتراتے ہیں، اس کے زیر اثر سر سید احمد خان سے ایک خاص فکر کا آغاز ہوا تھا جسے اعتزال جدید کہنا درست ہے کہ یہ نو معتزلہ ہے، اس دور کے معتزلہ، کہ جس طرح وہ اقلیت جو تھی ریشنلزم جو کہ منطق کی بنیاد پر تھی، ارسطو کی منطق جس اقلیت کی بنیاد تھی، اس نے جب اسلام پر حملہ کیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے مسائل پیدا ہو گئے، معرکت العرا مباحث چھڑ گئے، امام ابن تیمیہ، امام غزالی جیسی شخصیتیں میدان میں آئیں، تو پھر وہ بنیادی جو اعتقادات تھے مسلمانوں کے انہیں سہارا ملا، ورنہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اقلیت کی یہ آندھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایمان کی بالکل جو فصل ہے اس کو ختم کر کے رکھ دے. یہ معاملہ دوبارہ ہوا ہے عالم اسلام پر، مغرب کا جو حملہ ہوا، ویسے تو وہ حملہ بھی مغرب سے تھا لیکن وہ یورپ کے مشرقی حصے سے آیا تھا، یونان سے. یہ جو دوسرا حملہ آیا یہ یورپ کے مغربی حصے سے، اصل میں جرمنی اور فرانس جو ہے وہ اس ریشنلزم کا، یوں سمجھیے کہ وہ برتھ پلیس ہے، اگرچہ بعد میں انگلستان کے فلاسفہ بھی شامل ہوئے لیکن بنیادی طور پر یہ جو یورپ کا سینٹرل اور مغربی حصہ ہے یہ ہے کہ جہاں سے رینائسنس کا آغاز ہوا ہے. ان کے ہاں تحریک احیاء العلوم ہے تو وہ بھی وہیں سے ابری، اور تحریک اصلاح مذہب جو ہے اس کا بھی آغاز انہی دو ملکوں سے ہوا ہے. تو یہ جو ریشنلزم تازہ آیا اس کو کہا جائے گا کہ یہ سائنٹیفک ریشنلزم ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں نے دین کے ان حصوں کو کہ جن کے لیے کوئی سائنسی توجیہ ممکن نظر نہ آئی، ان کو ادھر ادھر سے چھیلنا اور کترنا اور بیوتنا شروع کیا. سر سید احمد ان کے امام ہیں اور چونکہ وہ ایک بڑے پختہ عالم دین تھے، جو سمجھیے کہ ان کی تو تربیت میں یہ جو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو تلامذہ ہیں انہی کے ساتھ ان کا سلسلہ جڑتا ہے، تو عربی زبان، لغت، صرف، نحو، اس میں انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، لہذا وہی در حقیقت امام بنے ہیں. اور یہ سارے جو بعد میں سر سید کے بعد جو علامہ مشرقی کا فکر ہے یا قادیانیوں میں بھی جو مولوی محمد اللاہوری کی تفسیریں ہیں، اسی طرح پرویز، اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں در حقیقت یہ فکر سر سید ہی کی شاخیں. اس کی روح سے مثلا اب ملائکہ کے بارے میں یہ رائے قائم ہوئی کہ ملائکہ اب نظر تو آتے نہیں، کیسے مان لے کہ ملائکہ نام کی بھی کوئی شے ہے، لہذا توجیہ یہ کی گئی کہ یہ صرف طوائے طبعیہ کو نام دے دیا گیا ہے، یہ فورسز آف دی نیچر ہے، کوئی صاحب تشخص ہستیاں نہیں. اسی طریقے سے جنوں کا معاملہ ہوا، وہ بھی نظر نہیں آتے، ہمارے حساب کتاب میں نہیں آتے، سائنس کے دائرے میں نہیں آتے، اب ان کی توجیہ کیا کی جائے. تو کسی نے کہا کہ اس سے مراد ہے بڑے ہی اجڑ، بلکہ سب سید کا خیال یہ ہے کہ اجڑ قسم کے لوگ، مشتعل مزاج لوگ، اور اسی کا رشتہ انہوں نے جوڑا کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، تو در حقیقت اس میں اشارہ ان کی مشتعل مزاجی کی طرف ہے کہ ایک تو متحمل مزاج انسان ہوتا ہے، وہ بات سنتا ہے، دلیل سے قبول کرتا ہے یا دلیل سے رد کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتا ہے. تو یہ آگ بگولا بھی تو استعارہ ہے, آگ تو نہیں ہوتا انسان. اسی طرح استعارن کہہ دیا گیا, استعارتن, کہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے. اور بھی دوسری چیزیں بچپن یہ کہ معجزات کا انکار ہوا کہ معجزات کوئی شے نہیں ہے بلکہ وہ بھی سائنٹیفک فینومینا ہے. مثلاً یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں اور سمندر, قرآن مجید جسے کہتا ہے کہ فانفلق البحر فکان کل فرق کا طود العظیم, سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ ایک چٹان کے مانند ہو گیا. لیکن یہ کہ وہ کیسے مانے کہ ایک آسا کی ضرب سے ایک سمندر پھٹ سکتا ہے, لہذا اس کی توجیہ یہ کی گئی کہ یہ بدو جزر کا معاملہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ گزرے تو جزر کی کیفیت تھی, کچھ خشکی نکل آئی تھی اس سے نکل گئے, اور جب فرعون اپنے لشکر کو لے کر وہاں آیا تو وہ مد کا وقت تھا, وہ سمندر چڑھا ہوا تھا, وہ ڈوب گیا. اسی طریقے سے مثلا معراج کا معاملہ, معراج جو ہے وہ صرف ایک روحانی تجربہ ہے, وہ جسمانی سفر نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کس علی ذالک, آپ قیاس کیجئے اس پر کہ اس طریقے سے ان تمام چیزوں کی تاویلات کی گئی کہ جو ہمارے جو حسی جو دائرہ ہے اس سے باہر ہے. انہی میں معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جنات کا بھی ہے. تو یہ بات جان لیجئے کہ قرآن مجید کی روح سے جنات ایک مستقل مخلوق ہے. بلکہ اگر آپ یہ ترتیب اپنے ذہن میں رکھیں کہ صاحب شعور جو مخلوقات ہیں اللہ کی, یوں تو مخلوقات کا انسان شمار نہیں کر سکتا, آج تک ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے, کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. جتنی ہمارے پاس دوربینیں بڑی ایجاد ہو رہی ہیں اتنی ہی کائنات معلوم ہوتا ہے کہ پھیلتی جا رہی ہے, اس کے حدود اور وسیع ہو رہی ہیں. البتہ یہ کہ ان تمام مخلوقات میں سے صاحب شعور مخلوقات جو ہیں وہ تین ہیں, ایک ملائکہ, دوسرے جنات اور تیسرے انسان. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ارضی حیوانات, اس زمین پر جو حیوانات ہیں یہ ہے تیسرا لیول مخلوقات کا. ان کا بھی ایک مادہ تخلیق جو ہے وہ جدا ہے. ملائکہ کے بارے میں قرآن مجید میں تو کہیں یہ چیز مذکور نہیں ہے کہ انہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا, اگرچہ خلق کا لفظ آتا ہے, اشہدو خلقہم, کیونکہ اہل عرب یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, ملائکہ کو مؤنث کہتے تھے. تو قرآن مجید نے کہا کہ کیا یہ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت, تو معلوم ہوا کہ مخلوق تو وہ ہے, خلق کا اطلاق تو ان پر ہوا ہے, لیکن کس شے سے خلق کیا گیا اس کا ذکر قرآن میں نہیں. البتہ ایک حدیث مسلم شریف میں موجود ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہیں, کہ حضور نے فرمایا کہ ملائکہ کو اللہ تعالی نے نور سے تخلیق فرمایا. جنات کا جہاں تک تعلق ہے قرآن مجید میں تین مقامات پر یہ مذکور ہے کہ ان کا مادہ تخلیق آگ ہے. سورہ ہجر میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, آدم کی تخلیق کا جہاں ذکر ہے سورہ ہجر میں, تو وہاں ساتھ ہی یہ ہے کہ ہم نے جنات کو پیدا کیا تھا. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, ہم نے انسان کو تو پیدا کیا سنا ہوا گارا کے جو سوکھ گیا تھا اور کھنکنے لگا تھا اس سے, اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے اور وہ آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تھا. یہی معاملہ سورہ رحمان میں ہے کہ دونوں کا ذکر ہوا ہے, اور یہ کہ آدم کی تخلیق جو ہے من صلصال کالفخار, اور جنات کی جو ہے وہ آگ سے, من مارج من نار. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نور سے, یہ نار سے, اور ارضی جو مخلوقات ہیں حیوانات, ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ زمین کا, یہ کرسٹ آف دی ارتھ, یہ خاک ہے. قرآن کہیں اسے تین کہتا ہے, کہیں تراب کہتا ہے, کہیں حمئی مسنون کہتا ہے, مختلف اس کی سٹیجز ہیں, مٹی, گارا, سنا ہوا گارا, پھر یہ کہ وہ گارا کے جو سوکھ گیا تھا پھر کھنکنانے لگا تھا, وہ مختلف تعبیرات ہیں اس کی سٹیجز کی. لیکن یہ کہ اس میں کوئی بات جو ہے اختلاف کا امکان نہیں ہے کہ وہ مادہ تخلیق مٹی. البتہ یہ ہے کہ انسان کا مادہ تخلیق, اس کے اس جسم کا تو مٹی ہے, البتہ یہ ایک کمپوزٹ ہے بینگ، اس کے اندر ایک اور شے بھی ہے، اور وہ ہے وہ روح ربانی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو یہ جو روح ربانی ہے یہ خاکی الاصل نہیں ہے، یہ وہی نوری الاصل ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، بقیہ جتنی حیوانات ہیں وہ صرف خاکی الاصل ہے. یہ کروڑ ہا قسم کے مخلوقات جو اس زمین میں موجود ہیں، حیوانات ارضی، وہ سب کے سب خاکی الاصل ہے سوائے انسان کے، کہ اس کا یہ جسد جو ہے یہ خاکی ہے لیکن اس کی روح جو ہے وہ نوری ہے. اس کا ایک ربط اپنے ذہن میں اس سے بھی قائم کیجئے کہ اگرچہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں نظریات مختلف ہیں کہ جو آتے رہتے ہیں، کبھی وہ ایک بگ بینگ تھیوری ہے، کبھی وہ ایکسپینڈنگ یونیورس کا نظریہ آتا ہے، پھر یہ کہ زمین کیسے وجود میں آئی، کبھی یہ بھی ایک نظریہ ہوتا ہے کہ سورج سے ٹوٹی ہے، کبھی یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک دھماکہ، ایک انڈیپینڈنٹ دھماکہ ہے کہ جس سے یہ زمین وجود میں آئی. لیکن بحیثیت مجموعی اس میں بھی تین باتیں ایسی ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ تقریباً طے شدہ ہے، متفق علیہ. وہ یہ ہے کہ ابتدا میں جہاں تک انسان کی نظر پہنچ سکی ہے، جیسا کہ میں نے سورہ نوح کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ تاریخ کا کی ایک حد ہے جہاں تک ابھی ہمارا علم پہنچ سکا ہے، وہ ڈاؤن آف ہسٹری، اس سے پہلے وہ پری ہسٹورک ایرا شمار ہوگا. اس طریقے سے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ تاریخی دور سے متعلق نہیں ہے، عام ہمارے انسانی ذرائع سے جتنی تاریخ ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ حضرت نوح کے زمانے تک نہیں پہنچی. ڈاؤن آف ہسٹری وہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے. اسی طریقے سے کائنات کی تخلیق میں جہاں تک ہمارا علم ابھی پہنچ سکا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ابتدائی شکل جو ہے وہ نور کی تھی. آج بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کاسمک ریز، وہ کاسمک ریز جو ہے وہ بالکل ابتدائی شکل ہے تخلیق کی. اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹھنڈی روشنی، خنک نور تھا. پھر دوسری سٹیج آئی ہے کہ جس میں بڑے بڑے دھماکے ہوئے ہیں اسی نور میں، کہ جس سے بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آئے. اسی طرح کے ناری کرے ہیں، یہ مثلا ہمارا سورج ہے، ایک بہت بڑا ناری کرا ہے. پھر ان سے ٹوٹ کر جو، چونکہ یہ چکر جو لگا رہے ہیں اس کے گرد، تو اندازہ یہی ہے کہ یہ جتنے بھی سیارے ہیں سورج کے گرد چکر لگانے والے، یہ در حقیقت اسی سے ٹوٹ کر اور انہوں نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کیا ہے. پھر یہ ٹھنڈے پڑنے شروع ہوئے. زمین کے بارے میں یہ کہ جب یہ ٹھنڈی ہوئی تو وہ کرسٹ آف دی ارتھ، جیسے کہ انگارے کے اوپر رات آ جاتی ہے، وہ آنی شروع ہوئی. ٹھنڈے ہونے ہی سے جو بخارات اوپر گئے، انہوں نے اوپر جا کر پانی کی شکل اختیار کی اور وہ پھر بارش کی صورت میں برستا ہے. اور پھر یہاں وہ دلدلی علاقے وجود میں آئے کہ جہاں سے حیات کا آغاز ہوا. تو یہ تین سٹیجز اگر ذہن میں ہو تو ان کے ساتھ ایک کوریلیشن آپ اپنے ذہن میں قائم کر سکتے ہیں کہ وہ جو پہلی سٹیج ہے، اس وقت جو صاحب شعور ہستیاں تخلیق کی گئیں وہ ہے ملائکہ اور ارواح انسانیہ. دوسری سٹیج جو ہے ناری کروں کی، وہاں اس دور میں جو ایک صاحب شعور تخلیق کی گئی ہستی وہ ہے جنات. اور تیسری سٹیج جو ہے جب خاک ہو گیا معاملہ، یہ مجھے اصل میں شعر یاد آ گیا ہے عبد القادر بیدل کا، میرزا عبد القادر بیدل، کہ انسان کی عظمت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہارے نیستی از قدر خود ہوشیار باش، کہ اس کائنات کو کہاں سے کہاں آنا پڑا ہے، نور سے نار اور نار سے خاک ہو گیا، تب اب یہاں سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا. ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہارے نیستی از قدر خود ہوشیار باش. تو اس مٹی سے پھر جو سلسلہ بنا ہے تخلیق کا، اس کا نقطۂ عروج ہے انسان، اور اس میں جب وہ روح پھونک دی گئی تو وہ مسجود ملائک بنا، کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جس طرح ہم مٹی سے بنے ہیں، اب اس میں تو کوئی اختلاف نہیں مذہب اور سائنس میں، سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اوریجن یہی کرسٹ آف دی ارتھ ہے اور مذہب بھی یہی کہہ رہا ہے. فرق اگر کہیں پڑ سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں تو وہ درمیانی سٹیجز، کہ مٹی سے کیسے انسان بنا، اس کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ دونوں کے نزدیک جو مادہ تخلیق ہے، اوریجن جو ہے وہ اس مٹی سے ہے. لیکن ہم مٹی نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات آتے ہیں کہ اگر جنات آگ ہے تو ان کی حرارت کیوں محسوس نہیں ہوتی، ہم مٹی سے بنے ہیں مٹی نہیں ہے، بلکہ مٹی تو ہمیں ختم کر دے گی. اگر کسی کو دفن کر دیجئے مٹی میں زندہ کو، تو وہ زندہ تو نہیں رہے گا، مر جائے گا. اسی طریقے سے وہ آگ سے بنے ہیں، آگ نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے. آگ ان کا مادہ تخلیق ہے. اور پھر دوسری بات یہ سمجھیے کہ چونکہ وہ لطیف تر وجود ہے، یہ بات منطقی ہے کہ کسی کثیف شے کا لطیف صورت اختیار کرنا مشکل ہے. لطیف شے جو ہے وہ بہت سی کثیف شکلیں اختیار کر سکتی ہے. اسی طریقے سے ملائکہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور آئے ہیں. قرآن مجید میں نصوص قطعیہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے آئے، حضرت اسحاق کے ولادت کی فرشتے آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارہا حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے، حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں عام طور پر آتے تھے. حدیث جبرائیل جو اتنی مشہور حدیث ہے، اس کی روح سے تو ایک مرتبہ وہ ایسی شکل میں آئے کہ خود حضور بھی نہیں پہچان سکے، بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ جبرائیل تھے، ورنہ یہ کہ اس وقت حضرت حضور نے بھی نہیں پہچانا. تو ملائکہ بھی انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے جنات کا معاملہ ہے، یہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. یہ چیز جو ہے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. تو اس چونکہ یہ لطیف مادہ ہے، اس کے اندر وہ شکلیں مختلف اختیار کرنے کی ایک صلاحیت موجود ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ چونکہ ان کا مادہ تخلیق لطیف ہے، لہذا ان کی پہنچ جو ہے اس کائنات میں کافی دور تک ہے. جہاں ہم راکٹس کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں اور اپنی ٹیکنالوجی کو اس مقام پر لا کر پہنچ پائے ہیں، اس سے بھی بہت آگے تک جنات کا بطور خود جو ہے وہ دائرہ ہے کہ وہ وہاں تک جا پہنچتے ہیں. اور یہ ابھی چونکہ ذکر آئے گا، اس لیے میں تمہیداً یہ بیان کر رہا ہوں کہ در حقیقت انہی کے ذریعے سے کہانت کا سارا کاروبار دنیا میں چلتا رہا ہے. آج بھی عامل لوگ جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے سارا کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بلندی تک جا سکتے ہیں، کائنات میں دور تک ان کی رسائی ہے. یہ نہیں کہ ملے اعلیٰ تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے مقابلے میں کیونکہ یہ ناری ہے، ناری نسل ہے، تو ان کی پہنچ ہے بہت دور تک. تو یہ وہاں سے کچھ خبریں لے لیتے ہیں، کچھ سن گن کر اور وہاں سے کچھ چیزیں معلوم کر کے ملے اعلیٰ سے جو احکام صادر ہو رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ مثال بھی دی تھی کہ کسی شخص کا ٹرانسفر آرڈر اسلام آباد سے چل پڑا ہے. اب وہاں کسی نے تو اس کو ٹائپ بھی کیا ہے نا، وہ ٹائپسٹ جو ہے ٹیلی فون کر دیتا ہے یہاں کہ تمہارا تو آرڈر جو ہے ایشو ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے سمجھیے، وہ آرڈر تو ابھی پہنچے گا، پہنچتے تھرو پراپر چینل اسے ابھی چند دن لگ جائیں گے، لیکن ایک اطلاع پہلے پہنچ گئی. تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام کی تنفیذ ہوتی ہے وہ ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض، سورہ سجدہ میں آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ امر کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین کی طرف. تو یہ جنات کیونکہ کچھ دور تک جا سکتے ہیں اوپر، وہ وہاں سے کچھ لے اڑتے ہیں، کوئی خبریں ادھر سے ادھر سے، کیونکہ لطیف وجود ہے انسان کے مقابلے میں. اور پھر یہ جو ان کے انسان جو ہوتے ہیں کہ جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے، کاہن قسم کے لوگ، انہیں آ کر وہ خبریں دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ اپنی غیب دانی کی دکان چلاتے ہیں، خبریں دیتے ہیں، پیشن گوئیاں کرتے ہیں، غیب دانی کا ادعا کرتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ دھندا جو ہے یہ دنیا میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے. تو یہ سارا کاروبار جو ہے وہ انہیں جنات کی مدد سے ہے. البتہ جس دور میں وحی نازل ہوتی تھی، ٹھیک کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اب تو وہ وحی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اس لیے میں ہے نہیں کہہ رہا کہ کہیں کوئی مغالطہ نہ ہو جائے. جس دور میں وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا، اس وقت اس ان جگہوں پر کہ جہاں تک ان کی پہنچ ہے کچھ سانگل لینے کے لیے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید پہرے بٹھا دیے جاتے تھے. اور یہ جو صحاب ثاقب ہیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے، یہ در حقیقت مارے جاتے ہیں ان جنات کو، ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے. تو اس زمانے میں وہ پہرے جو ہیں بڑے مضبوط کر دیے جاتے تھے کہ کہیں یہ اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش نہ کرے. یا دیکھیے مثلا کوئی فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کر آ رہا ہے، اور کسی جن کو اگر اس کی سانگل پہلے مل گئی ہے اور وہ آ کر کسی کاہن کو پہلے پڑھا دے کہ اب یہ محمد یہ کہیں گے، تو معلوم ہوا کہ اس کا تو پھر بہت بڑا جو ہے لوگوں کے اوپر اثر ہوگا کہ وہ وحی ان پر تو بعد میں آئی ہے اور وہ ہمارے کاہن نے تو پہلے سے بتا دی. لہذا اس وقت جو ہے بہت شدید پہرے کر دیے جاتے تھے تاکہ یہ نبوت کے فرائض کی ادا کرنے میں نہ تو یہ کوئی رکاوٹ ڈال سکے، نہ وحی کے کوئی چیز جو ہے چرا کر لے جا سکے. اس کا ذکر بھی سورہ مبارکہ میں موجود ہے. تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں دو مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے، سورہ احقاف میں ذکر ہے اور یہ سورہ جن مکمل اسی پر ہے، کہ جنات نے حضور سے قرآن سنا. اس میں یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ حضور کا بھی کوئی ارادہ اس میں شامل تھا کہ حضور سنانے کے لیے کہیں گئے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں حضور قرآن مجید پڑھ رہے تھے، وہ روایت میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، وہاں سے گزر ہوا ہے کچھ جنات کا اور وہ وہاں رک گئے ہیں، انہوں نے قرآن سنا حضور کی زبان مبارک سے اور وہ ان کے دلوں میں اتر گیا اور وہ ایمان لے آئے. تو یہ جو دو صورتوں میں جو ذکر ہے، تو بعض حضرات کے نزدیک تو یہ واقعہ ایک ہی ہے جس کا دو مقامات پر ذکر آ گیا ہے، بعض حضرات کے نزدیک یہ دو واقعات ہیں، اور میرے نزدیک یہی دوسری رائے جو ہے یہ صحیح تر ہے. اس لیے کہ یہ جو واقعہ ہے جو سورہ جن میں آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے، اور وہ جو واقعہ ہے جس کا کہ سورہ احقاف میں ذکر ہے، اس کے اپنے اندر اس کی شہادت موجود ہے کہ وہ ذرا دیر بعد کا معاملہ ہے. پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جن تھے جو یہاں جنہوں نے قرآن سنا ہے جن کا ذکر ہے سورہ جن میں، یہ مشرک جن تھے، اور وہ جن جو ہے کہ جنہوں نے حضور سے قرآن سنا ہے اور جن کا ذکر ہے سورہ احقاف میں، وہ اہل کتاب جن تھے، وہ تورات کے ماننے والے اور اس کے جاننے والے تھے. تو یہ تو بات ہمارے ہاں علماء اور مفسرین کے مابین طے شدہ ہے کہ جنات میں نبوت نہیں ہے، بلکہ نبوت انسانوں کو ملی ہے اور انسانوں ہی کے تابع پھر جن بھی رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح سن کر ان کتابوں کو اور اس وحی کو اور پھر اس پر ایمان لاتے رہے ہیں. جیسے انسانوں میں کافر بھی ہیں مومن بھی ہیں، نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، ویسے ہی جنات میں کافر بھی ہیں مومن بھی ہیں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں. جیسے انسانوں میں نر اور مادہ ہے، اسی طریقے سے ان میں بھی ہے، توالد و تناسل کا سلسلہ ہے. ملائکہ کے اندر کوئی نہیں ہے نر اور مادے کا معاملہ، بلکہ وہ اس سے بالا تر ہے. یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں، انسانوں کے مقابلے میں ان میں سرکشی کی طرف رجحان زیادہ ہے، شیاطین جو ہے وہ ان میں زیادہ ہے. ویسے یہ کہ شیاطین انس من الجن والناس، یہ تو قرآن مجید میں من الجنۃ والناس، تو وہ تو ہے سب میں، لیکن یہ کہ ان میں ان کی تعداد جو ہے بنسبت انسانوں کے زیادہ ہے، وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی سرکشی جو ہے، ان کا تکبر جو ہے وہ زیادہ ہوگا انسان کے مقابلے میں، کہ انسان کا مادہ تخلیق خاک ہے اور ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ آگ ہے. تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک دو مواقع پر حضور خود بھی تشریف لے گئے ہیں جنات کو قرآن سنانے کے لیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ آج رات مجھے جانا ہے جنات کو قرآن سنانے کے لیے، تو اگر کوئی میرے ساتھ جانا چاہے تو آئے. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ تیار ہو گئے کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو جو مسجد جن ہے مکہ مکرمہ میں جنت مالا کے قریب، وہ مقام ہے کہ حضور وہاں تشریف لے گئے اور وہاں ایک دائرہ کھینچ دیا حضور نے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو آپ نے حکم دیا کہ بس اس کے اندر رہنا، اس سے باہر نہ نکلنا. پھر وہ اپنا وہ سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے گدھ قسم کے جانور رات کی تاریکی ہے تو آ رہے ہیں گروہ در گروہ، ان کے جھنڈ کے جھنڈ آ رہے ہیں. اور پھر وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تقریباً پوری رات قرآن مجید کی تلقین کرتے رہے، اس کے بعد پھر انہیں محسوس ہوا کہ وہ گروہ در گروہ جھنڈ کے جھنڈ جو ہے ان کے وہ واپس بھی جا رہے ہیں. تو حضور نے آ کر پھر پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ تم سو تو نہیں گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضور، سونے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ میں تو کچھ ڈر بھی رہا تھا اور مجھے آپ کے بارے میں بھی اندیشہ ہو رہا تھا، مجھے یہ بھی خیال ہو رہا تھا کہ میں آپ کو آواز دوں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس دائرے سے نکلتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جن تمہیں کچھ نقصان پہنچاتا. تو اس طرح کے واقعات بھی ہیں، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں جو دونوں واقعات مذکور ہیں، اس میں نہیں معلوم ہوتا کہ حضور خود گئے ہوں، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ ہوا ہے. چنانچہ اس کے بارے میں خاص طور پر جو صحیحین کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ یہ ہے کہ حضور عکاظ کے میلے میں جا رہے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے اور چند صحابہ ساتھ تھے. درمیان میں وہ مقام نخلا آتا ہے، نخلا کے مقام پر تھے کہ فجر کا وقت ہوا، تو فجر کی نماز جب آپ نے جب امامت کرائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت یہ جنات وہاں سے گزرے ہیں اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر قرآن سنا ہے. تو یہ کیونکہ صحیحین کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو یہ تو بہت پختہ ہے اپنی سند کے اعتبار سے. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ارادہ حضور کا نہیں تھا بالخصوص جنات کو تبلیغ کا اس وقت، بلکہ یہ کہ اتفاقاً جن وہاں سے گزرے ہیں اور انہوں نے بھی قرآن مجید سن لیا ہے. اب آئیے مطالعہ شروع کیجئے. قل اوحی الیہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ وحی کی گئی ہے میری جانب، انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا جنوں کے ایک گروہ نے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اب استمع کے آگے مفعول نہیں لائے، کیا سنا، اس لیے کہ ان کے قول سے اس کا تعین ہو رہا ہے، قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. تو جہاں کہیں بھی الفاظ کم کیے جا سکتے ہو اور مضمون پھر بھی پورا ہو جاتا ہو تو قرآن مجید میں یہ اسلوب بکثرت ہے. اب یہاں بھی غور کیجئے تو معلوم ہو رہا ہے اوحی الیہ، حضور کو بھی یہ بات وحی سے معلوم ہوئی، ورنہ حضور کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس وقت جنات بھی ہیں اور وہ قرآن سن رہے ہیں، بلکہ اس کی خبر بھی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی دی ہے. کہہ دیجئے اے نبی کہ وحی کی گئی ہے میری طرف کہ جنوں کے ایک نفر نے، لفظ جن کے معنی بھی میں عرض کر دوں. اب آئیے مطالعہ شروع کیجئے. قل اوحی الیہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ وحی کی گئی ہے میری جانب، انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا جنوں کے ایک گروہ نے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اب استمع کے آگے مفعول نہیں لائے، کیا سنا، اس لیے کہ ان کے قول سے اس کا تعین ہو رہا ہے، قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. تو جہاں کہیں بھی الفاظ کم کیے جا سکتے ہو اور مضمون پھر بھی پورا ہو جاتا ہو تو قرآن مجید میں یہ اسلوب بکثرت ہے. اب یہاں بھی غور کیجئے تو معلوم ہو رہا ہے اوحی الیہ، حضور کو بھی یہ بات وحی سے معلوم ہوئی، ورنہ حضور کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس وقت جنات بھی ہیں اور وہ قرآن سن رہے ہیں، بلکہ اس کی خبر بھی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی دی ہے. کہہ دیجئے نبی کہ وحی کی گئی ہے میری طرف کہ جنوں کے ایک نفر نے، لفظ جن کے معنی بھی میں عرض کر دوں کہ جن کا مادہ عربی زبان میں جین نون نون کا مادہ آتا ہے پوشیدہ ہونے کے لیے. فلما جن علیہ اللیل، حضرت ابراہیم کے واقعے میں آتا ہے، جب رات کی تاریکی چھا گئی. اسی طریقے سے جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو ابھی رحم مادر میں ہے اور نظر نہیں آ رہا. جنت کہتے ہیں اس باغ کو کہ جس میں زمین کو سبزے نے ڈھانپ لیا ہو، زمین اب نظر نہیں آ رہی، زمین پوشیدہ ہو گئی نگاہوں سے اس سبزے کی وجہ سے کہ جو اوپر ہے. تو یہ تمام الفاظ جو ہیں ان سب میں قدر مشترک یہی ہے کہ کوئی ایسی شے کہ جو چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، نظر نہیں آتی. تو چونکہ یہ جنات نظر نہیں آتے لہذا ان کے لیے لفظ چین ہے. قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا. کہاں کہا؟ یہ فوراً گئے ہیں اپنے جو بھی ان کا قبیلہ ہے، قوم ہے، وہاں جا کر انہوں نے اب تبلیغ شروع کی. ابھی جو مولانا عبد الکریم پاریخ صاحب آئے تھے ہندوستان سے، ہمارے محاضرات میں انہوں نے تقریر کی تھی، ان کا ایک جملہ واقعتاً میرے قلب پر نقش ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اور بھی بہت سے حضرات کے قلوب پر نقش ہو گیا ہوگا، کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ جنوں نے ایک مرتبہ قرآن سنا اور وہ قرآن کے داعی اور مبلغ بن گئے، اور ہم ساری عمر قرآن سنتے ہیں لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچانا بھی. ایک مرتبہ اتفاقاً گزرے ہیں اور انہوں نے قرآن سنا ہے، اور جاتے ہی سورہ احقاف میں تو آپ پڑھیے، یا قومنا عجیبو داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں لبیک کہو اس اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر. کس انداز میں انہوں نے جا کے دعوت دی اور تبلیغ کی ہے ایک مرتبہ کا قرآن. یہی ہے کہ فطرت جو ہے اگر کج نہ ہو گئی ہو، مسخ نہ ہو گئی ہو، تو کوئی شے جو انسان کے دل کو جا لگے پھر واقعتاً اس پر دھن سوار ہو جانی چاہیے کہ وہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائے. یہی مضمون ہے اس حدیث کا کہ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے. اگر اسے قرآن پسند آیا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس قرآن کو دوسروں تک بھی پہنچائے، اس دولت میں دوسروں کو شریک کرے. تو فرمایا کہ انہوں نے جا کر کہا قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. عجیب کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے، اردو میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے، عجیب و غریب. عجیب عربی میں کہتے ہیں دل کو لبھانے والی شے، دل کو بہت ہی پسند آنے والی شے. انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد، وہ قرآن جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف، ہدایت، کامیابی. فآمنا به, تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے. ہم نے وہ قرآن سنا, ہمارے دلوں کو لگا, ہمارے دلوں نے قبول کیا, ہم ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا, اور قرآن کو قبول کرنے اور ایمان لانے کا جو سب سے اہم نتیجہ نکلنا چاہیے وہ یہ کہ ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے, کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. نشرک لن نشرک بربنا احدا, اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ مشرکین تھے پہلے, اس لیے کہ فوراً جو انہوں نے توبہ کی ہے, رجوع کیا ہے, اور یہ ابھی آگے بھی مزید ثابت ہو جائے گا کہ یہ در حقیقت جیسے اہل عرب کے عقائد تھے ویسے ہی ان کے بھی عقائد تھے. جس طریقے سے دوسرا جو واقعہ ہے اس سے شہادت ملتی ہے, اس کے اندر داخلی شہادت ہے کہ وہ تورات کے جاننے اور ماننے والے تھے, اور انہوں نے یہ کہا تھا اپنی قوم سے جا کر کہ ہم تو سمجھتے تھے نہیں تھے کہ اب تورات کے بعد بھی کوئی کتاب نازل ہوگی, لیکن یہ ہے کہ موسیٰ کی اس کتاب کے بعد اب پھر ایک کتاب نازل ہوئی ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے, تو ہم اس پر ایمان لے آئے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, اس نے کسی کو نہ اپنی جورو بنایا ہے اور نہ اپنا بیٹا بنایا ہے, نہ اس کے کوئی بیوی ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے. معلوم یہ ہوا کہ پہلے ان کا عقیدہ اس قسم کا تھا کہ جس سے اب وہ اعلان برات کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ہوش آ گئی ہے, ہمیں تو بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ واقعتاً جو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے کوئی اولاد بھی ہے اور اس کے کوئی رشتے ناطے بھی ہیں, تو واقعتاً یہ اس کے شایان شان نہیں ہے, تو ہم نے تو اس سے توبہ کی اور اس سے رجوع کیا, اور یہ حقیقت ہم پر منکشف ہو گئی کہ یہ چیزیں اللہ کی بلند شان کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا, وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اور یہ کہ ہمارے بے وقوف لوگ یا ہمارا بے وقوف, یہ جمع کا بھی ہو سکتا ہے اور واحد کا بھی, اللہ پر بہت ہی ناروا باتیں کہتے تھے. یعنی یہ کہ ہمیں احساس ہوا, اور یہ بھی احساس کہ وہ بے وقوف تھے, یہ اب ہو رہا ہے, ورنہ یہ کہ عام طور پر تو ظاہر بات ہے جو قوم کے سربراہ ہو, سردار ہو, چودھری ہو, جو کچھ وہ کہتے ہیں عوام الناس اسی راستے پر چل پڑتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سربراہ ہیں ہمارے, تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں, یہ دانشور ہیں, ان لوگوں کے ہاں جو ہے وہ بہرحال عقل ہے اور سمجھ ہے اور دانش ہے, تو ہم ان کے پیچھے چلیں. لیکن یہ کہ جب حقیقت منکشف ہوئی تو اچانک جیسے آدمی خواب سے بیدار ہوتا ہے کہ یہ ہم کیا کرتے رہے ہیں, ہم نے اللہ کی شان اتنی گرائی کہ اس کے لیے اس طرح کے رشتے تصدیق کر دیے. واقعہ یہ ہے کہ ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے, اور اب ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو بڑے احمق لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں ہمیں سکھاتے رہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں صفی سے مراد وہی ہو, وہ ابلیس, وہ سب سے بڑا جن, شیطان جن جو ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عام طور پر وہ اپنے سرداروں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہمیں تو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے, لیکن اب ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہمارے یہ حمقا جو ہیں یہ تو اللہ کے بارے میں جو باتیں کہتے رہے ہیں وہ بڑی ہی ناروا باتیں ہیں, بہت ہی بے سروپا باتیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, یہ بہت اہم ہے یہ آیت, کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی انسان اور جن اللہ کے بارے میں تو جھوٹ نہیں بولیں گے. یعنی عوام الناس کا جو معاملہ ہوتا ہے سادہ لوہی کا, اس کو آپ ان الفاظ کے پردے میں سمجھیے کہ چونکہ وہ لوگ تو پیروی کرتے ہیں, جیسے پرانی ایک کہاوت ہے کہ الناس علی دین ملوکہم, جو بادشاہوں کا دین ہے وہی ان کا دین ہے. پھر یہ کہ جو بھی لوگ آگے چلنے والے ہیں کسی معاشرے میں, کسی بھی اعتبار سے, ہر معاشرے میں چاہے اس کا سٹرکچر کتنا بھی بدل گیا ہو, فرق تو ہوتا ہے, کچھ لوگ آگے چلنے والے, کچھ کے پیروی کرنے والے. تو ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ آخر انسان اور جن اللہ پر تہمت گڑیں گے, اللہ پر جھوٹ تراشیں گے, ہم اس سادہ لوہی میں ان کی باتیں مانتے چلے گئے. اللہ ظننا لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا, ہم اپنی سادہ لوہی میں اسی حسن ظن میں مبتلا رہے کہ آخر کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اللہ پر تہمت تراشے اور اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑے, اور اسی وجہ سے ہم ان کے اس دام میں پھنس گئے اور ان کی باتیں جو تھی وہ ہم نے تسلیم کر لی. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, اور یہ کہ کچھ انسانوں میں سے کچھ مرد, کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں سے کی پناہ مانگتے رہے ہیں. یہ عرب کا ایک قاعدہ تھا کہ جہاں کبھی انہیں رات کے وقت کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا تھا کسی ویران جگہ پر، قافلہ ہے اب اس کو ٹھہرنا ہے، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ویرانوں پر قبضہ ہوتا ہے جنات کا، یہ ان کے مسکن ہے یا یہ کہ ان کی حکومت ہے یہاں، اور کوئی نہ کوئی بڑا جن ہوتا ہے اس وادی کا، تو وہ جب کبھی رات گزارنے لگتے تھے، پھر اندازہ کیجئے کہ وہ زمانہ ہے اور تاریکی ہے رات کی، اور کوئی ان کے پاس سامان نہیں، کہیں تھوڑی بہت اگر مل گئی ہے تو آگ تھوڑی سی جلا لی ہے، تھوڑی دیر جل گئی، اب وہاں پر جو وہ خوف کا ایک جو کیفیت جو ہے طاری ہوتی تھی، تو اس میں وہ پھر پہلے سے پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ وہ پھر اب ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، یا یہ کہ کوئی اور جنات ہمارے اگر نقصان کے درپے ہو تو وہ ہمارا تحفظ کرے۔ تو یہ چیز جو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں نے اور دماغ خراب کر دیا تھا ان کا، جب یہ دیکھتے تھے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات، انہی کا جد امجد تھا وہ آدم جس کے سامنے جھکوایا گیا تھا ہمارے اس جد امجد ابلیس کو، لیکن یہ اتنے گر گئے کہ یہ ہماری پناہ میں آتے ہیں، تو ان کا دماغ جو ہے اور چڑھ گیا، ان کو یوں سمجھیے ان کا نشہ اور دو آتشہ ہو گیا، یہ اس کی ترجمانی ہوگی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، ظاہر بات ہے کہ اس سے تو ان کی سرکشی بڑھنی چاہیے تھی کہ جب یہ اتنے گرے ہیں کہ یہ خود بخود ہمارے تابع ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر رہے ہیں، ہماری پناہ میں آ رہے ہیں، تو اس سے ان کے اندر سرکشی جو ہے مزید بڑھ گئی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ انسانوں میں بھی اسی طرح کے مغالطے پیدا ہو گئے تھے جیسے کہ مغالطے تمہارے اندر ہیں، یہ اپنی قوم سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں، ان سے چونکہ دعوت و تبلیغ کی بات ہے کہ انہوں نے بھی یہ سمجھا جیسے کہ تم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں اٹھائے گا، یہاں پہ لفظ بات آیا ہے اَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اب اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا، اس کے اندر دونوں مضامین کا احتمال موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذو معنیین ہے یہ الفاظ، اس لیے کہ بعض کا لفظ آتا ہے انبیاء کے لیے بھی بعثت انبیاء، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو بعث بعد الموت، کہ ہمیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ موت کے بعد کوئی اٹھنا اٹھانا نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، تو گویا کہ رسالت اور قیامت ان دونوں کا اطلاق ہو سکتا ہے ان الفاظ پر، کہ ان یہاں پر وہ بات کہہ رہے ہیں، اور یہی دو چیزیں تھیں کہ جس کی نفی کی گئی ہے، جب بھی نبی نے دعوت پیش کی ہے انہی دو چیزوں کی نفی کی گئی، نبوت کی بھی اور قیامت کی بھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ انہیں بھی یہی مغالطہ ہو گیا تھا جو تمہیں ہو گیا ہے، کیا مغالطہ، یا تو یہ کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں اٹھائے گا، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا، اسے نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُعُبًا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو بھرا ہوا ہے پہرے داروں سے، یہ حرس کہتے ہیں چوکی داری پہرے داری، الحرس الوطنی، یہ وہ فوج ہے سعودی عرب میں خاص جو ان کی بدو فوج ہے، وہ الحرس الوطنی ہے، تو حرس ہے کوئی محافظ، کوئی پہرے دار چوکی دار، شہبہ یہ شہاب کی جمع ہے، کہ ہم نے جو آسمانوں کو ٹٹولا، وہی جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ان کی رسائی ہے دور تک، اور ساندل لینے کے لیے کچھ ادھر ادھر سے کوئی خبریں اچکنے کے لیے یہ وہاں جایا کرتے تھے، تو چونکہ یہ ہے نزول وحی کا زمانہ، حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے، تو وہاں خصوصی پہروں کا اہتمام ہو گیا تھا، کہ ہم نے واقعی محسوس کیا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی اہم بات اس وقت ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے جو آسمانوں کا ذرا کچھ قریب ہونے کی کوشش کی، وانا لمس نہ سما، لمس کے معنی چھونا، ہم نے جب چھونے کی کوشش کی، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمائے دنیا تک شاید اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ان کی رسائی ہے، اس لیے کہ یہاں واحد میں لائے ہیں، انا لمسنا السما، ہم نے آسمان کو کچھ چھوا ٹٹولا کچھ وہاں سے خبر لینے کے لیے، فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشهبا، تو ہم نے پایا کہ وہ تو بڑے پہرے ہیں وہاں پر، بڑا انتظام ہو گیا ہے، اور شہاب ثاقب جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے گویا کے گھات میں ہے، وانا کنا نقود منها مقاعد للسمع، اور ہم تو وہاں بیٹھا کرتے تھے اس آسمان میں کے آس پاس کچھ ساندل لینے کے لیے، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، تو مقاعد اس کی جمع ہے، کہ ہمارے اپنے اڈے تھے جہاں پر ہم گھاٹ میں رہتے تھے کہ کہیں سے کوئی خبر ملے تو جا کر وہ کاہنوں کو پہنچائیں تو کاروبار کچھ ان کا بھی چلے کچھ ہمارا بھی چلے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم بیٹھا کرتے تھے اور کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن فمن یستمع الان یجد له شہاب الرصد, اب کسی نے سمجھنے سننے کی کوشش کی تو وہ اپنے لیے گھات میں موجود پائے گا ایک شہاب ثاقب کو, کہ جو کوئی قریب پھٹکنے کی کوشش کرے گا اس کا پیچھا کرنے والا شہاب جو ہے گویا کہ پہلے سے اس کے لیے منتظر بیٹھا ہوا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. یہ بہت اہم آیت ہے فلسفہ رسالت کے اعتبار سے, کہ رسالت کا معاملہ چونکہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجا تو پھر یہ معاملہ جو ہے بڑا فیصلہ کن ہو گیا کہ اگر اس قوم نے رد کر دیا رسول کی دعوت کو تو قوم ہلاک کر دی گئی. تو معلوم ہوتا ہے کہ رسالت ایک اعتبار سے تو رحمت ہے کہ ہدایت ہے, رہنمائی ہے, جو اس ہدایت کو اختیار کر لے گا اس کے لیے خیر ہے, بھلائی ہے, دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے. ایک اعتبار سے یہ انسانوں کے لیے ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی قسمتوں کا فیصلہ کر دینے والی چیز بن کر آتی ہے کہ اگر رسول کے آنے کے بعد بھی لوگ سیدھے راستے کو اختیار نہیں کرتے تو اب ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے, پھر ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. لہذا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں معلوم نہیں ہے, کیونکہ رسالت کا مسئلہ تو یہی ہوتا ہے کہ اب بین کچھ نہیں, یا ادھر یا ادھر, یا تخت یا تختہ, تو ہمیں نہیں معلوم. وانا لا ندری, ہم نہیں جانتے, اشرون اریدہ میں منفلر, کہ آیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے لیے, یعنی شامت آ گئی ہے اس دنیا والوں کی جو رسول بھیجے گئے اور اب وہی نازل ہو رہی ہے, تو آیا عذاب کا یہ انتظام ہو رہا ہے, کوئی بہت بڑا عذاب آنے والا ہے. اشرون اریدہ میں منفلر ام اراد بہم ربہم رشدا, یا یہ کہ پروردگار نے زمین والوں کے لیے ان کے رب نے کسی خیر کا, صلاح کا, فلاح کا ارادہ کیا ہے. تو یہ بات واقعتاً بڑی اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس اعتبار سے بہت منفرد ہے کہ حضور کی آمد کے بعد الحمدللہ کہ بہرحال جو بھی تکلیفیں آپ نے اٹھائیں اور صحابہ اکرام نے قربانیاں دیں, لیکن یہ کہ اس طرح کا انکار نہیں ہوا جیسا کہ انکار قوم نوح نے کیا, یا جیسا کہ انکار قوم ہود نے کیا, قوم صالح نے کیا, جس کے نتیجے میں کہ قومیں جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی, نسیم منسیہ کر دی گئی. خود عرب کی تاریخ ہے یہ, عاد عرب میں آباد تھے, ثمود عرب میں آباد تھے, تو ان کو وہ اپنے وہاں کا حالات و واقعات تو معلوم تھے, بلکہ یہ کہ چلیے کچھ تھوڑا بہت 70 آدمی بدر میں مارے گئے, کچھ اور مارے گئے, چند سو سے زیادہ کا نہیں ہے معاملہ, اگرچہ کئی سال پر پھیلا ہوا ہے یہ جو آرم کانفلکٹ جسے میں کہتا ہوں کہ انقلاب کے عمل میں تو بہرحال انقلاب نہیں آ سکتا, کچھ نہ کچھ پوریزی تو ہو کر رہتی ہے, کچھ نہ کچھ تو وہ جو مسلح تصادم ہے وہ آ کر رہتا ہے. تو یہ کہ کچھ تھوڑا بہت وہاں خون بہا ہے لیکن وہ چند سو سے زیادہ نہیں, باقی یہ کہ کس قدر خیر اور صلاح اور فلاح پوری نوع انسانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے ظہور میں آئی. تو یہ آیت جو ہے اس کو اس اعتبار سے سمجھیے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ آیا یہ زمین والوں کی شامت آ گئی ہے, یا یہ کہ پروردگار نے ان کے لیے کسی خیر کا اور صلاح کا اور فلاح کا ارادہ فرمایا ہے. وانا لا ندری اشرون اریدہ بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا وانا منا صالحون ومنا دون ذلک, اور یہ کہ ہم میں سے نیک لوگ بھی ہیں اور مختلف قسم کے لوگ بھی ہیں, دون ذلک یہ ذرا اس سے علیحدہ قسم کے, یعنی یہ کہ یہاں انہوں نے یہ یہاں بھی حکمت تبلیغ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہم میں نیک بھی ہیں اور بدماش بھی ہیں, تو یہ تو الٹا چڑانے والا ایک لفظ بن جاتا, ہم میں نیک بھی ہیں اور شریف بھی ہیں اور شریر بھی ہیں, تو بجائے اس کے کہ اس دوسرے لفظ کو بالکل ننگے انداز میں سامنے لایا جائے, ما دون ذلک, ہم میں کچھ لوگ نیک بھی ہیں اور کچھ ذرا مختلف قسم کے لوگ بھی ہیں, اس سے سمجھنے والے تو سمجھ لیں گے, لیکن یہ کہ ایک داعی کو اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے کہ جس سے مخاطب کے اندر کوئی اشتعال پیدا ہو جائے. انا منا صالحون ومنا دون ذلک, ہم میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو نیک ہیں اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو ذرا دوسری قسم کے ہیں, کنا ترائق قددا, اور ہم بہت سے مختلف طریقوں پر چلنے والے لوگ ہیں. طریق عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں, تو یہاں پر طرائق عقیدہ دا مختلف قسم کے راستوں پر چلنے والے، ہمارے مسلک جدا ہیں، ہمارے خیالات جدا ہیں، ہماری عملی جو ہے زندگی کے نقشے مختلف ہیں، یہ سب کچھ ہے. وَأَنَّا ظَلَمْنَا، اب یہ بھی سمجھانے کا بڑا ہی ایک دل نشین پیرایا ہے، اور ہم نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی ہے، لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم اللہ کو نہ تو زمین میں عاجز کر سکتے ہیں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، نہ کہیں دوڑ کر بھاگ کر یہاں سے کہیں پناہ لے سکتے ہیں اور اللہ کو ہرا سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے وہ ہمیں ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے، نہ اس زمین میں کوئی ہمارے لیے سر چھپانے کی جگہ ہے. اگر ہم اسی سرکشی کے راستے کو اختیار کیے رہے تو نہ یہ زمین ہمیں کہیں پناہ دے سکتی ہے، اور چونکہ ان کا معاملہ زمین سے بھی دور دور تک رسائی کا ہے، تو ان کا اور کہیں دوڑ کر اور بھاگ کر بھی ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کہیں بھی جا کر ہمارے لیے اللہ کی پکڑ سے بچ جانا ممکن نہیں ہے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ ہم نے تو جب وہ ہدایت کا پیغام سنا تو ہم ایمان لے آئے. یہ ان کا اب دعوت کا جو انداز ہے، یوں سمجھیے کہ وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ رہا ہے کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم نے تو اس کی تصدیق کی ہے. ایمان کے لفظی معنی ہے تصدیق کرنا، ہم نے اس کو حق سمجھا ہے اور ہم نے اس کو قبول کیا ہے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا یا ایمان رکھے گا، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، اسے کوئی اندیشہ نہیں، نہ اس کا کہ اس کی کوئی چیز، اس کی کوئی حق تلفی ہوگی، نہ اس کا کہ اس پر کوئی زیادتی ہوگی. یہی دو چیزیں ہوتی ہیں غلط طرز عمل میں، یا تو کسی کا جائز حق جو ہے وہ مار لیا جائے، یا کسی کے اوپر کوئی ظلم اور دراز دستی کی جائے اور اس کے اوپر کوئی زیادتی کی جائے. تو ان دونوں کی نفی کر دی کہ انسان کے اعمال کا بھرپور صلہ اللہ دے گا، جو بھی کوئی اس کے لیے خیر کا عمل کرتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آخری پارے میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی بھی ذرے کے ہم وزن نیکی کرے گا اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو کوئی بھی ذرے کے ہم وزن کوئی برائی کمائے گا اپنے سامنے موجود پائے گا. فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اللہ تعالیٰ نہ کسی کا جائز حق روکنے والا ہے اور نہ کسی پر ظلم کرنے والا ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تو دنیا والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو فرما بردار ہے. دیکھیے میں اشارہ صرف کر رہا ہوں، قرآن مجید میں جہاں اہل کتاب کا ذکر آتا ہے، وہاں جہاں تنقیدیں سخت ہوئی ہیں مثلا یہود کے علماء پر اور دوسروں پر، وہاں ان میں جو بھلے لوگ تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا. لَيْسُوا سَوَاءً، یہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. مِنْهُمْ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ عَلَى اللَّيْلِ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو راتوں کے وقت کھڑے رہتے ہیں اپنے پروردگار کے حضور میں. آخر نصارہ میں بڑے بڑے قسیسین و رہبانن، ان میں بڑے درویش موجود ہیں، ان میں بڑے راہب لوگ موجود ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان میں وہ بھی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، ان میں وہ بھی ہے کہ ایک دینار بھی ان کے پاس امانت رکھوا دو تو وہ ہرگز تمہیں واپس نہیں کریں گے جب تک سر پر سوار ہو کر وصول نہ کرو. اور ان میں سے وہ بھی ہے کہ ڈھیروں بھی اگر دولت ان کے پاس امانت رکھوا دی جائے تو وہ واپس کر دیں گے. تو جہاں ان کے اندر جو شر ہے اس کو نمایاں کیا جائے، وہاں اگر کوئی خیر کا پہلو ہے تو اس کو بھی اگر اس کا اعتراف ہو، اس کو تسلیم کیا جائے، اسے بھی بیان کیا جائے، تو اس سے پھر وہ لوگ کھینچتے ہیں کہ انہیں کوئی ہم سے ذاتی پرخاش نہیں ہے، ان کی دوستی خیر کے ساتھ ہے، دشمنی شر کے ساتھ ہے، ہم سے ان کی دشمنی کا کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اصل میں خیر کے طالب ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں. اور قسط کا لفظ جو ہے اس کو نوٹ کیجئے کہ ویسے تو اس کے معنی ہے عدل، لیکن عادل اس کے لیے آئے گا مقسط باب افعال سے، اقساط سے آئے گا، اور قاسط جو بنے گا اس کا ثلاثی مجرد سے، وہ ہے اس کے بالکل ضد، ظالم، حق تلفی کرنے والا، عدل اور انصاف کے خلاف روش اختیار کرنے والا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جو کوئی بھی اسلام کی روش اختیار کرے گا تو سمجھ لو کہ اس نے گویا کہ کامیابی کی راہ جو ہے اس نے اس کو حاصل کر لیا، رشد، فوز اور فلاح کے راستے پر وہ پڑ گیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، رہ گئے وہ کہ جو ظالم ہیں، اور آپ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کی روح سے سب سے بڑا ظلم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم. تو یہ چیز پس منظر میں رہے، پھر اللہ پر سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، پھر بندوں میں بھی ظلم ہے ایک دوسرے پر، لا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تو یہ ظلم کے دونوں مفہوم ذہن میں رکھ کر، تو وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، باقی رہ گئے وہ لوگ کہ جو ظلم کی روش اختیار کریں، خواب و ظلم اللہ کے جناب میں ہو یعنی شرک، اور خواب و ظلم انسانوں پر ہو، وہ حقوق العباد کی کمی اور زیادتی والا مسئلہ ہو، وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ خطبہ لکھا ہوا، یہ غلط ہے. کانو لجہنم حطبا، حطب کہتے ہیں ایندھن کو، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. میں آج یہیں تک اکتفا کر رہا ہوں، اور بقیہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے انشاءاللہ اب آئندہ پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم